بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. یہ سورہ فاتحہ کی جو آیات ہیں، ہمیں ہر نماز میں اور بلکہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. علماء نے، مفسرین نے اس کی تفصیل کی ہے کہ کس طریقے سے خلاصہ ہے، لیکن جو بڑے بڑے اہم سبق ہیں سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، وہ ہم ذہن میں مستحضر کر لیں. جس کا ابھی تک بیان چل رہا تھا کہ انسان جب کسی چیز کا دھیان رکھتا ہے، اس کا استحضار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت اس چیز کا دھیان رہنا، وہ ظاہر ہے اس دعا کا نفع مختلف ہوتا ہے. بہت سی دعائیں ہیں عربی کی بھی جو ہم پڑھ لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے دعا کا پڑھ لینا، ایک ہوتا ہے دعا کا مانگنا. حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب اپنے دل کی غفلت کے ساتھ کوئی دعا کے الفاظ زبان سے نکالتا ہے تو اس دعا میں قبولیت نہیں آتی. ہاں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا نظام مختلف بھی ہوتا ہے کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جو قبولیت کے ہوتے ہیں، انسان کوئی بات زبان سے نکال دیتا ہے اور قبول ہو جاتی ہے، تو بعض مواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی ہوتے ہیں. لیکن عام اصول اور عام ضابطہ یہی ہے کہ جب دعا مانگو تو دل کی توجہ سے مانگا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ جب دعا مانگو تو دل کے دھیان اور توجہ سے مانگا کرو، اس لیے کہ جب انسان غفلت کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی دعا کو قبول نہیں کرتا. اسی لیے خیال ہوا کہ یہ ہم جو ہر نماز کی ہر رکعت میں جو دعا مانگتے ہیں، اس پر بھی ہم ذرا غور کر لیں کہ ہم کیا چیز مانگ رہے ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. جب کہا جائے کہ اچھا یہ مانگو، اس کا مطلب ہے تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور کوئی کوشش ہو سکتی ہے تو وہ کر لو، اس کے اسباب اختیار کر لو. سورہ فاتحہ میں سب سے پہلا جو سبق ہمیں دیا گیا ہے وہ بھی ایک بہت اہم سبق ہے، الحمدللہ. الحمدللہ کہ ہم جب بھی کوئی بھی تعریف کرتے ہیں، کسی کی بھی تعریف ہو، کسی کے اندر کوئی خوبی ہمیں نظر آئے، تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، اپنے اندر بھی کوئی خوبی اگر نظر آ گئی، کسی کے اندر کوئی خوبی نظر آ گئی، کسی مخلوق کے اندر کوئی کمال، کوئی خوبی نظر آ گئی، تو ذہن اللہ کی طرف جانا چاہیے کہ الحمدللہ. ہر تعریف جو بھی ہم تعریف کریں، وہ اصل تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کہ اس چیز میں وہ کمال رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے وہ کمال اس چیز کے اندر رکھا ہے. بہرحال اہدنا الصراط المستقیم، جو دعا میں سکھائی گئی اس سورت کے اندر، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ دعا مانگو اس لیے کہ بندوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگوں کو تو آتا نہیں کہ مجھ سے کیا مانگنا ہے، کس طرح مانگنا ہے، پہلے تو میری حمد و ثنا بیان کرو، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان چیزوں کا تصور کرو. اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ بڑا رحمت والا ہے، مالک یوم الدین. اب اللہ سے مانگو، اور ایاک نعبد، عبادت ہر کام میں جو بھی عبادت سے متعلق چیزوں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے متعلق، غیر اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اور جب بھی کوئی مدد طلب کرنی ہو پہلی چیز اللہ کی طرف ذہن جانا چاہیے. اسباب کے درجے میں انسان دوسری چیزیں اختیار کرتا ہے، لیکن اصل ذہن اللہ کی طرف، اصل انسان کی کوشش اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ ایاک نستعین. یہ سورہ فاتحہ میں ہماری بنیادی سوچیں درست کی گئیں، اور اس کے بعد دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت. عام طور پر ہمارے بول چال میں، عام طور پر جب لفظ ہدایت استعمال ہوتا ہے تو اس کو بہت خاص معنی میں استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں فلانے کو ہدایت مل گئی، اللہ تعالیٰ نے فلانے کو ہدایت دے دی. ایک شخص کفر میں تھا، کفر سے ایمان میں آ گیا، ہم کہتے ہیں ہدایت. یا کوئی شخص بالکل دین سے دور تھا اور دین سے قریب آ گیا، اعمال صالحہ کی طرف نہیں تھا، فرائض میں بھی کوتاہی، معصیتوں میں مبتلا تھا، اور اب ان سے بچ گیا، ہم کہتے ہیں ہدایت، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ ٹھیک ہے، مفہوم کے لحاظ سے ہدایت کا وہ مفہوم بھی ہے، لیکن ہدایت جو ہم نماز میں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ اس کے مفہوم میں بہت زیادہ عموم ہے۔ اور ہم جب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس لیے کہ ہدایت کا ایک مفہوم تو ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ یہ بتا دیں کہ اچھا یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اس کو۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، قوم ثمود کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی، یعنی راستہ بتلا دیا تھا کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ صالح علیہ الصلاۃ والسلام نبی ان کے پاس پہنچے تھے، انہوں نے دونوں راستے، ان کو راستے بتلا دیے تھے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، لیکن انہوں نے غلط راستے کو ترجیح دی اور اچھا راستہ اختیار کرنا نہیں چاہا، غلط راستے پر چل پڑے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسان کو ہم نے دونوں راستے بتلائے ہیں، ہدینا یہاں بھی ہدایت کا لفظ ہے، ہدینہ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلا دیے ہیں، یہ خیر کا، یہ جنت کا، یہ دوزخ کا راستہ، اب انسان کو ہم نے کسی درجے میں اختیار دیا ہے کہ اس پر چلنا چاہو تو یہاں چلو، وہاں چلنا چاہو تو یہاں چلو، یہ ہدایت۔ تو ہدایت کے ایک معنی ہے کسی کو راستہ بتا دینا کہ یہ صحیح راستہ، یہ غلط راستہ۔ عام مثالوں میں ہم اس کو جیسے پڑھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی جگہ جانا چاہتا ہے، تو کوئی ٹورنٹو جانا چاہتا ہے، ہم اس کو ڈائریکشن بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے جاؤ گے، یہ راستہ لو گے، اس طرح جاؤ گے تو تم اس ہائی وے پر چل جاؤ گے، اور چلتے رہنا، آخر تک وہاں تمہیں سائن مل جائے گی اور پہنچ جاؤ گے، راستہ بتلا دینا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ اچھا کوئی جانا چاہ رہا ہے، چلو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم ہدایت مانگتے ہیں تو ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے، یہ گویا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ راستہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی وضاحت ہو چکی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، یہ غیروں کے طریقے ہیں، راستہ واضح ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ منزل مقصود تک بھی ہمیں پہنچا دے، اور منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، منزل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اصل چیز ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو تو اپنے شیخ کا مقام ہی دیا کرتے تھے، ایک وقت تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہی سے بیعت ہونا چاہ رہے تھے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے طالب علمی کا دور تھا، تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ عام طور سے طلبہ کو بیعت نہیں کیا کرتے تھے، تو اس وقت بیعت نہیں کیا۔ بعد میں موقع ایسا ہوا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو موقع مل گیا ہے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کا اور ان سے استفادہ کا، تو وہاں سے استفادہ کر لیا۔ لیکن بہرحال بعد میں بھی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو، حالانکہ پیر بھائی ہیں دونوں، لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ کا مقام دیا کرتے تھے، اسی طرح استفادے کی حالت، اسی طرح ادب کا معاملہ۔ تو ایک مرتبہ بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی کہ دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کی رضا دائمی حاصل ہو جائے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی رضا کے ساتھ دائمی کی قید کیسی؟ یہ معرفت کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے راضی ہو گیا، ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آج کسی سے راضی ہیں، کل اس نے کوئی غلط کام کیا تو ہم ناراض ہو گئے، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم نتیجہ کیا ہونے والا ہے، کل اس کی حالت کیا ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے حالات سے واقف ہیں کہ آج وہ کس حالت میں ہے، کل کس حالت میں ہوگا، مرتے وقت کس حالت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرتبہ رضا حاصل ہو گئی تو وہ دائمی ہی ہوتی ہے، اس میں پھر تخلف نہیں ہوتا کہ اچھا رضا ہو گئی، اس کے بعد اچھا رضا کے بعد ختم ہو گیا رضا والا معاملہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ جو معاملہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، تو وہ رضا وہ دائمی ہی تھی، اس میں دائمی کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے ایک ہمارے فائدے کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جب رضا حاصل ہو گئی تو پھر وہ دائمی ہے، اس میں پھر ختم نہیں ہوتی وہ رضا، وہ پھر ہمیشہ، وہ دنیا میں اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، موت کے وقت بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ بہرحال یہ جب ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں تو ہدایت کا نتیجہ گویا ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اپنی رضا چاہیے، تیری رضا، ہم تیری رضا کے طالب ہیں۔ اس رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک علامت رکھی ہے کہ اعمال صالحہ کی توفیق ہو جائے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رضا کی علامت رکھی ہے اعمال صالحہ کی توفیق ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو، جب ہم گویا کہ اللہ تعالیٰ سے جب رضا مانگ رہے ہیں، تو یا اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والے جو اعمال ہیں ہم ان کی توفیق ملے، اور جو اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں ان سے ہم دور رہیں۔ اور اسی کو اگر ہم آخرت میں دیکھیں نتیجے کے اعتبار سے، تو ہم گویا اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ رضا کی کا نتیجہ، یا یہ کہہ سکتے ہیں جس کو بعض علماء نے فرمایا مظہر رضا، رضا کے ظہور کی جگہ جنت ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، بعضوں کو اس کی وجہ سے ذرا تردد بھی ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہوگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگیں، ایک ہاتھ میں لوٹا پانی کا اور آگ کی کوئی چیز لے کے ہاتھ میں باہر نکلیں۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، وہ تو ان پر تو حالت جذب وغیرہ کے حالات ہوا کرتے تھے، بڑے عجیب و غریب حالات تھے ان کے، مغلوب الحال تھیں ایک لحاظ سے۔ کہا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں، اور یہ لوٹا جو ہے یہ پانی کا، پانی سے میں دوزخ کو بجانا چاہتی ہوں کہ یہ چیزیں نہ ہوں، لوگوں کے سامنے کریں تو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں، لوگ تو جنت سے، جنت حاصل کرنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ واقعہ چونکہ مشہور ہے، کبھی کتابوں میں آتا ہے یہ، بہرحال اس طرح کے واقعات کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلبہ حال کی بات ہے، یعنی ظاہر ہے وہ تو اصل تو لوگوں کو سکھانا مقصد تھا۔ تو بعض ایسے حضرات گزرے ہیں اپنے مقام کے لحاظ سے، ان کا تصور یہ تھا کہ جو کرو اللہ ہی کے لیے کرو، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، جنت دوزخ، دوزخ کے ڈر سے بھی نہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں۔ بہرحال ان کے لحاظ سے وہ مقام تھا، ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے، وہ ان کا اپنا مقام تھا، لیکن عام ہمارے حضرات کی اور علماء کی اور محدثین وغیرہ کی رائے یہی ہے کہ جنت جو ہے اس کے مانگنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے، قرآن میں بھی کہا، قرآن میں بھی اس کی ترغیب آئی ہے، جنت کی صفات بیان کی گئیں، اور حدیث میں بھی آیا جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس، اعلیٰ جو جنت ہے وہ مانگا کرو، حدیث میں بھی اس کی ترغیب آئی ہے۔ اور کیوں وہ مانگنے کا حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رضا مندی کے ظہور کی جگہ ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا ظاہر کہاں ہوگی؟ جنت میں ظاہر ہوگی۔ تو یہ دنیا میں، بہرحال ہدایت جب ہم مانگتے ہیں تو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی طرف سے اعمال صالحہ کی توفیق حاصل ہو جائے، اور آخرت میں مظہر رضا جو کہ جنت ہے وہ حاصل ہو جائے۔ یہ گویا کہ ہم جب اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں تو یہ مانگ رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہدایت ایسی چیز ہے کہ اس کے بے شمار درجات ہیں، بے شمار درجات ہیں، اس لیے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے لامتناہی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے بھی درجات ہیں۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ کفر سے نکل کر انسان ایمان میں آ گیا تو ایک ہدایت میں داخل ہو گیا، اب معصیتوں سے نکل کر وہ طاعت والی زندگی میں آ گیا تو پھر وہ ہدایت میں آ گیا، اسی طرح انسان چاہے جس مقام پر بھی ہو، جس اعلیٰ مقام پر بھی ہو، اس مقام پر ہوتے ہوئے بھی جب وہ مزید ترقی کرتا ہے تو گویا کہ ہدایت میں اور ترقی کر رہا ہے اور ہدایت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہر مرتبہ جب انسان عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ اضافہ جو ہے یہی کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت میں اور ترقی ہو رہی ہے، اس کی ہدایت میں ترقی ہو رہی ہے۔ جس طرح کفر سے ایمان میں آیا، ایمان سے اعمال صالحہ میں آیا، اعمال صالحہ سے ترقی کرتے کرتے اللہ کے قرب کے جتنے مراحل وہ طے کرتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ ہم کہیں گے کہ اس کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ اس کو اضافہ کر رہے ہیں اور ہدایت میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو گویا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز انسان کو حاصل کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ کے قرب میں ترقی کرتے رہو، رکاوٹ کہیں نہیں، رکنا کہیں بھی نہیں ہے، ترقی کرتے رہو، اور ترقی کے لیے ظاہری اعتبار سے اعمال صالحہ اختیار کرتے رہو، جو علامت ہے، دلیل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم تعلیم میں پڑھتے ہیں کہ اپنے اعمال پر بھروسہ کر کے کوئی نہ بیٹھ جائے، اس لیے کہ یہ دلیل نہیں ہے، علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کی توفیق دی ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے اس کا نتیجہ بھی اچھا ظاہر فرمائیں گے۔ اسی لیے اعمال صالحہ کے ساتھ قبولیت کی دعا یہ بھی ضروری ہے کہ اعمال وان تعمل اعمال صالحا ترضاه، کہ ایسے اعمال ہوں کہ جس کے اللہ تعالیٰ کی، جس پر رضا بھی حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ہے، اعمال علامت ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت آ گئی تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا مرتب ہوتی ہے، اور رضا اس کا آخری نتیجہ جو ہے وہ جنت ہے جو مظہر رضا اللہ تعالیٰ کی رضا کے ظہور کی جگہ ہے۔ اب یہ ہدایت، اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم میں بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ دیکھو تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ اختیار کر لو۔ اس پر جانے سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کی جو آیات ہیں ان کو مکمل کر لیتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ کہیں بندے سمجھیں گے نہیں کہ ہدایت کیا ہے، ہدایت کہاں سے تلاش کرنی ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ دیکھو اہدنا الصراط المستقیم کے معنی ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا۔ اب چونکہ سورہ فاتحہ مختصر ہے تو اس میں اس کی وضاحت نہیں ہے، اسی کو ہم قرآن میں اگر دیکھتے ہیں دوسری جگہوں پر تو قرآن میں آیا من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ گویا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہدایت کی دعا مانگو تو ہدایت کے اعتبار سے مفہوم تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم رضا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی مانگ رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ظاہری طور پر کچھ اعمال بھی تو کرنے پڑیں گے۔ اعمال کون سے ہوں گے، طریقہ کن کا ہوگا؟ انعمت علیہم کا طریقہ ہوگا۔ اب ٹھیک ہے، یہاں تک بھی ہم نے کر لیا کہ انعمت علیہم کا طریقہ، ہم دیکھیں گے کہ انبیاء علیہم السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا، اس طرح کے مواقع پر وہ کیا کرتے تھے، دعا کے موقع پر، نماز کے موقع پر ان کے حالات ہم پڑھتے ہیں، حکایت صحابہ میں بھی ان کے واقعات، نماز کے فضائل نماز میں بھی ان کے حالات، نماز کے کہ کس طریقے سے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے جب کوئی قربانی پیش کرنے کا موقع آتا، صدقات کا موقع آتا، جان پیش کرنے کا موقع آتا، کوئی مختلف مواقع، دین کی اشاعت کا موقع آتا تو انہوں نے کس طریقے سے قربانیاں پیش کیں، ان کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اور پھر بسا اوقات انسان ان ظاہری چیزوں میں اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ اعمال بھی کر لیے۔ ظاہر ہے یہ صرف عبادات کی حد تک نہیں، معاملات میں بھی جاتا ہے، معاملات میں بھی ہم نے اپنے حالات درست کر لیے کہ اچھا ٹھیک ہے، سود سے بچ گئے، رشوت سے بچ گئے، جھوٹ سے بچ گئے، خیانت وغیرہ سے بچ گئے، ان تمام چیزوں سے بچ گئے، ظاہری اعمال ہم نے ان کے موافق کر لیے۔ لیکن قرآن نے اتنی مختصر صورت اور اتنے اختصار کے باوجود پھر اس میں جو وضاحت کی دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر اس کی وضاحت کی کہ صراط الذین انعمت علیہم، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ صراط المستقیم کیا ہے، اس کے لیے اس کے صحیح اور غلط کی پہچان کا طریقہ کیا ہوگا کہ انعمت علیہم کے طریقے کے موافق ہو یا نہیں ہو۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز کسی حدیث سے ثابت ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعد میں آخری دور میں یا خلفائے راشدین کے دور میں، صحابہ کے دور میں اس پر عمل نہیں پایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انعمت علیہم کے طریقوں پر عمل کرو کہ اس پر صحابہ کا عمل باقی رہا یا نہیں رہا، اس لیے کہ بہت سی روایات وہ تھی جن پر عمل کسی ایک مرتبہ ہوا اور بعد میں منسوخ ہو گئی تھی، روایات منسوخ بھی ہوئیں، قرآن آیات بھی منسوخ ہوئی ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ انعمت علیہم کا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کے طریقے کے مطابق انسان زندگی گزارے، اور پھر ان کے طریقوں کو ہم نے دیکھ لیا، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر لی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ساتھ میں اچھا چلو ٹھیک ہے یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کر لیتے ہیں، جو غیروں کے طریقے سے جو چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ کہ چلو سب کو خوش کر دیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ بھی، ظاہری حلیہ بھی ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو، ہمارے لباس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے جتنا قریب ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں، اس کے علاوہ ہمارا عبادات میں بھی سنتوں کا اہتمام کریں۔ لیکن کبھی کوئی موقع آ گیا تو اچھا چلو ٹھیک ہے، عید شریعت میں دو تھیں، ہم ایک اور عید کو شامل کر لیں، ایک اور عید ہم دنیا درمیان میں ڈال لیں، تو یہ ظاہر ہے کہ اب ہم غیروں کے طریقے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے نکلنے کی طرف اب مائل ہو رہے ہیں، اب دوسرے طریقوں میں ہم جا رہے ہیں۔ یا ہم مثلا یہ سالگرہ منانے کا ایک عام دستور ہوتا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ولادت کے متعلق بھی فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا ہاں اسی دن میں پیدا ہوا ہوں، پیر کے دن میری ولادت ہوئی ہے۔ لیکن اس دن کا اہتمام، اس دن کو منانے کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے دور میں کبھی بھی ہمیں کوئی نہیں ملے گا کہ اس دن کا کوئی اہتمام کیا گیا ہو یا اس دن کو کوئی زیادہ اہمیت دی گئی ہو، سوائے اس کے وہ خاص عبادات جو اس دن کے لیے مخصوص ہیں۔ جیسے جمعہ کے دن کا ذکر آیا تھا آخری، تو جمعہ کے دن کی اہمیت ہے، اس میں خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، ایام میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، لیکن اس دن جو عبادتیں محدود خاص کر دی گئی ہیں ان عبادتوں کا انسان اہتمام کر لیں، مثلا درود شریف ہے، دعا وغیرہ، جن چیزوں کا ذکر آیا۔ اگر کوئی اپنی طرف سے یہ سوچے کہ اچھا یہ جمعہ کا دن ہے تو کوئی زائد عبادت اس دن کو یہ سمجھتے ہوئے کہ آج فضیلت اور ثواب زیادہ ہے، تو اس سے بھی حدیث میں منع کر دیا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا کہ عام دنوں میں قیام کے بجائے، یعنی کہ صرف جمعہ کی رات میں قیام کا اہتمام کرو، قیام اللیل، تہجد کی نماز اگر عام راتوں میں عام دنوں میں پڑھ رہے ہو جمعہ کی رات میں بھی پڑھ لو، ایسا نہ سمجھو کہ جمعہ کی رات میں اس کی تہجد پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہو جائے گی تو بس جمعہ کے دن فضیلت حاصل کر لو اور قیام اللیل کرو اور باقی راتوں میں نہ کرو، حدیث میں منع ہے۔ روزہ رکھنے کے لحاظ سے بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف جمعہ کے دن روزہ رکھو، یہ اپنی طرف سے کہیں کوئی تعین نہ آ جائے، حالانکہ دن کی افضلیت ہے، خیر و یومین کہا اس کو، لیکن اپنی طرف سے اضافہ نہ کرو، اس لیے کہ اپنی طرف سے اگر اضافہ کرو گے تو پھر وہ شریعت کا بتلایا ہوا طریقہ، وہ انعمت علیہم والا طریقہ وہ نہیں ہوگا، بلکہ گویا اپنی طرف سے اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، قرآن کریم نے ان دونوں چیزوں کو صحابہ کے اوصاف میں بھی بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کا جو حال بیان کیا اس میں کیا تھا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بہت زیادہ رحم دل، غیروں کے طریقے کو وہ نہیں لیں گے اپنی زندگی میں، اس لیے کہ اشداء علی الکفار، لوگ ٹھیک ہے اس کے مفہوم میں مختلف مفہوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے یعنی ہاں اس یعنی ایک مفہوم اس کا جو ہے وہ یہی ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جب طریقہ دیکھتے ہیں کہ غیروں کے ساتھ شدت، یعنی اشداء علی الکفار کے اگر یہ مفہوم کوئی سمجھتا ہے ظاہری الفاظ کے لحاظ سے کہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ یا ان کے ساتھ شدت کا معاملہ، وہ نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بہت زیادہ حسن اخلاق کا معاملہ کیا گیا ہے، بلکہ ہم نے تو تعلیم میں بھی ذکر آیا تھا، اور بلکہ جو معمولات بیعت کے بعد کے جو معمولات تھے اس میں خاص طور پہ اس کی تاکید ہے کہ دیکھو غیر مسلموں کے ساتھ بھی غیروں کے یعنی بندوں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی، اور پھر پاکستان والوں کے لیے خاص طور پہ تعین کی تھی کہ دیکھو وہاں کے غیر مسلم تو ذمی ہیں اور ذمیوں کی اور زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اس لیے جو اسلامی ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں ان کی اور زیادہ تاکید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذمی کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی طرف داری کرنے والا قیامت کے دن اس غیر مسلم کی طرف سے کھڑا ہونے والا میں ہوں گا، فانا میں ہوں گا جو اس کی طرف سے کھڑا ہوں گا، وہی جس کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سے ہم سفارش کروانا چاہتے تھے وہی ہمارا فریق مخالف بن جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابل میں آ جائیں تو ہم سفارش کس سے کرائیں گے۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ معاملات، اچھے معاملات رکھنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، ان سب معاملات کا اپنی جگہ ہے، تاکید آئی ہے، لیکن ان کے طریقوں کو اپنے اندر لانا اتنا زیادہ کہ اچھا ان کے کوئی خوشی کا موقع ہے تو ہم ہماری زندگی میں بھی اس کو لے آئیں، ان کی کوئی عید کا موقع ہے، کوئی مذہبی تہوار ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے زندگیوں میں بھی اس کو لے آئیں، تو یہ گویا سورہ فاتحہ کی تعلیم کے خلاف ہوگا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ مغضوب علیہم اور ضالین کے طریقوں سے ہٹنا یہ ضروری ہے۔ تو انعمت علیہم یہ بھی بتا دیا کہ ہدایت، اللہ کی رضا، اس کے لیے ظاہر علامت اعمال صالحہ، اور پھر اس کے لیے اعمال صالحہ کے صحیح ہونے کی علامت کیا ہے کہ انعمت علیہم کے طریقوں کو دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا طریقہ رہا ہے، اور وہی کہ قرآن نے بڑی جامعیت کے ساتھ یہ نہیں کہا جس کو علماء نے فرمایا کہ صراط القرآن نہیں کہا، صراط الحدیث نہیں کہا، صراط الذین انعمت علیہم کہا، کہ ہر زمانے کے، اس لیے کہ ہر شخص براہ راست قرآن سے یا حدیث سے یعنی مسائل کو سمجھنا، آداب کو سمجھنا، اخلاق کو سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی، تو ہر زمانے میں ایک عام آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرما دیا کہ دیکھو ایک نشانی ہے کہ دیکھو صلحاء کس طریقے پر چلتے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کر لو، پہلے ان طریقوں کو اختیار کر لو، اس کے بعد پھر ہاں ٹھیک ہے جیسے جیسے موقع ملتا رہے تو انسان اپنا مطالعہ کر کے قرآن و حدیث وغیرہ سے ان کو اخذ بھی کر لے کہ فلانی حدیث میں یہ آیا، فلانی آیت میں یہ آیا، لیکن بنیادی اور پہلا طریقہ وہ انعمت علیہم کا طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ شرط کیا ہے کہ مغضوب علیہم اور ضالین کے طریقوں کو بھی اپنی زندگیوں میں اگر کسی جگہ آ رہا ہے وہ طریقہ تو اس کو بھی نکالنا ضروری ہے۔ پھر یہی اگر ہدایت کے مفہوم میں ہم ایک اور آیت کو لے لیں جہاں قرآن کریم میں دوسرے پارے کا ربع جہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم عام طور پہ یہ اس وجہ سے کہ عام طور پہ ہمارے ہم جب بھی یہ انعام تعلیم کے طریقہ اور ان چیزوں پر جب ہمارا ذہن جاتا ہے تو وہ بھی اس عبادات کی حد تک ہم محدود رکھ لیتے ہیں اس کو. قرآن کریم میں دوسرے پارے کا ربع جہاں شروع ہوتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ, پہلی چیز ایمان ہے, من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین, یہ تو ایمان کا ذکر آ گیا. دوسری چیز وآت المال, عبادات کا ذکر بعد میں, وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, یہ آیت. اس کے بعد پھر آگے وآقام الصلاۃ وآت الزکاۃ, عبادات کا ذکر ہے. تو یہ اگر دیکھا جائے تو اس آیت میں وہ تین چیزیں آ جاتی ہیں جس کا ذکر آیا تھا, اللہ تعالیٰ کی عظمت, ایمان باللہ, مخلوق کے ساتھ ہمدردی, آت المال علی حبہ, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر, وہی جہاں نمازوں وغیرہ کا جہاں بھی ذکر آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہوگا, اس لیے کہ نماز کی تفصیلات قرآن میں کہیں بھی نہیں آئیں. کس طرح پڑھنی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہی معلوم ہوتا ہے. تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو قرآن کریم کے خلاصہ ہیں کہ تینوں کو جمع کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو, اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہو. یہ ہوگا تو پھر کہا جائے گا کہ ہاں اس نے ایمان کے شعبوں کو کسی درجے میں جمع کر لیا. پھر بھی قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہے, قبولیت کی دعا مانگنا یہ بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم سے, ربنا تقبل منا, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ بنایا, کعبہ کی تعمیر ہو گئی, ربنا تقبل منا, قبولیت کی دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ کر تو لیا, آپ کے ہی حکم سے کیا, اب قبولیت آپ کی طرف سے ہے. تو جن انبیاء کو وحی کے ذریعے سے کام بتایا گیا انہوں نے اس وحی کے مطابق وہ کام کر لیا, تب بھی ان کو یہ ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ہمیں اپنے اعمال پہ, ظاہر ہے کہ ہم اپنے اعمال پہ کتنا بھروسہ رکھ سکتے ہیں. بہرحال اعمال, ظاہری اعمال اور کوشش وہ ہمیں کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ قبولیت کی دعا, اور قبولیت ظاہر ہے کہ ہمیں یہ خیال رکھنا ہے جیسے یہ صبح کی تعلیم میں خاص طور پہ بڑی تاکید کے ساتھ اس کو بتایا جاتا ہے کہ اعمال پر انسان اعتماد نہ رکھے, اس لیے کہ وہ من علامت الاعتماد علی العمل, کہ انسان پر کو عمل پر جب اعتماد ہونے لگ جاتا ہے تو پھر جیسے ہی یعنی علامت عمل پر اعتماد کی علامت یہ ہے کہ جب گناہ ہوتا ہے تو انسان مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے. بہرحال اعمال اپنی جگہ ہیں, اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں قبولیت وہ اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ تعالیٰ ہی سے اس کو مانگنا ہے, اور یہی کوشش ہے اور یہی ہمیں رمضان میں سیکھنا ہے کہ اعمال کی ہمیں عادت ہو جائے, یہ اعمال کی ہمیں عادت ہو جائے. لیکن وہی ہے کہ اعمال کی عادت ہو گئی, ابھی بھی ہمیں درجہ باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہونا نہ ہونا وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں خالص رکھا ہوا ہے. اور اصل چیز ان تمام کوششوں کی, تمام کوششوں کے نتیجہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, جس کو ہم ہر نماز میں بحضار نیت سے مانگتے رہیں کہ یا اللہ تیری رضا ہم چاہتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, تیرا اور قرب چاہتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اس احضار کے ساتھ ہم انشاءاللہ اگر دعا کریں گے تو یہی ایک دعا ہماری تمام دعاؤں کے لیے کافی ہو سکتی ہے, یہی ایک دعا ہماری تمام دعاؤں کے لیے. اعمال صالحہ کی دعا مانگتے ہیں, رضا کی دعا مانگتے ہیں, جنت کی دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں, تو قبولیت کا موقع ہے. ہر نماز میں اگر ہم اس دعا کو اس احضار نیت کے ساتھ اگر مانگ لیں تو یہ دعا ہماری تمام دعاؤں کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك و نتوب الیک. دوسری بات جو آج کل عام ہوتی ہے.